السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آدھے گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11:30 ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے براہ راست ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت میں، دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
سینٹ کی 52 نشستوں پر انتخاب، پنجاب میں مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدواروں کی برتری، جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی وزیراعظم اور ویتنام کے صدر کے مابین مذاکرات، جوہری توانائی، زراعت اور تجارت کے شعبوں میں 3 معاہدوں پر دستخط۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
انٹرنیشنل نیوز، چین نے انتباہ کیا ہے کہ اگر ٹرمپ کے محصولاتی منصوبے پر عمل درآمد ہوا تو اس کا عالمی تجارت پر بہت بڑا اثر ہوگا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پورے پاکستان میں ہفتے کے روز سینٹ کے انتخابات ہوئے، اکثر حلقوں کے غیر سرکاری ابتدائی نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ اب تک موصول ہونے والے نتائج اور ان کے ممکنہ اثرات کے بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
ایوان بالا کی خالی ہونے والی 52 نشستوں پر ہفتے کو ہونے والے انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج تقریباً توقعات کے عین مطابق ہی سامنے آئے ہیں، جس پہ پنجاب سے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدواران سبقت لے گئے، جبکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے میدان مار لیا۔ پنجاب سے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ 11 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی، جبکہ ایک نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ سندھ سے 11 نشستیں پیپلز پارٹی اور ایک مسلم لیگ فنکشنل کو ملی۔ بلوچستان سے تمام 11 اور فاٹا سے 4 نشستوں پر آزاد امیدوار ہی کامیاب ہوئے۔ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی نے 3، پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں نے 2-2، جبکہ ایک نشست پر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ اسلام آباد سے سینٹ کی 2 نشستوں پر مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدواروں نے کامیابی سمیٹی۔ انتخابات کے لیے قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں قانون سازوں نے ہفتے کو اپنے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ پولنگ کا عمل صبح 9 شروع ہوا، جو بغیر کسی وقفے کے سپہر 4 تک جاری رہا۔ یہ 52 نشستیں اراکین کی رکنیت کی مدت ختم ہونے کی وجہ سے خالی ہوئی ہیں۔ پنجاب اور سندھ سے 12-12، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11-11، فاٹا سے 4 اور اسلام آباد سے سینٹ کی 2 نشستوں کے لیے انتخاب ہوا۔ مرکز میں قومی اسمبلی ہال کو پولنگ اسٹیشن قرار دیا گیا تھا، جہاں پہلا ووٹ اسپیکر ایاز صادق نے ڈالا۔ حکومت اور حزب مخالف کے قانون ساز بھی باری باری اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے ایوان میں آتے رہے، جبکہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بعد از دوپہر قومی اسمبلی میں آ کر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی قومی اسمبلی کے رکن ہیں، لیکن ان کی جماعت کے ایک سینئر رہنما شفقت محمود نے صحافیوں کو بتایا کہ اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے عمران خان ووٹ نہیں ڈالنے آئے۔ ایسے میں امیدواروں کی طرف سے قانون سازوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مبینہ طور پر رقوم استعمال کرنے کی شکایات بھی سامنے آتی رہیں، تاہم ان دعووں سے متعلق تاحال کوئی مصدقہ معلومات سامنے نہیں آئی ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں سینٹ کے انتخابات کے بروقت انعقاد کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، لیکن حکومتی عہدیداروں کے بقول تمام تر تحفظات کے باوجود سینٹ انتخابات کا انعقاد جمہوریت کے فروغ کی طرف ایک مثبت اور ٹھوس پیش رفت کو ظاہر کرتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ ایک بہت خوشگوار ایک نئی سنگ میل ہے جو ہم جمہوری سفر کے اندر عبور کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ حلقوں نے سینٹ کے الیکشن کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر رکھے تھے، لیکن بہت ہی سموتھ طریقے سے اور بہت ہی پرامن طریقے سے سینٹ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اور وہ تمام سازش کی تھیوریاں جو ہمارے چند ناکام سیاستدان پھیلاتے رہے وہ ایک ایک کر کے ناکام ہو رہی ہیں۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے سابق وزیراعظم نواز شریف کو حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی سربراہی کے لیے نااہل قرار دیے جانے کے بعد اس جماعت کے تمام امیدواروں نے آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کر رہا ہے اس کے بارے میں بین الاقوامی برادری زیادہ اطمینان کا اظہار نہیں کر رہی ہے. 37 ملکوں کے ٹاسک فورس نے اس کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کے آئندہ اقدامات پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کا نام منی لانڈرنگ اور دہشت گردی سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی واچ لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے پر سیاسی حلقوں اور اقتصادی ماہرین نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ملکی معیشت کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. تاہم حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر خفت کا باعث تو بنا ہے لیکن اس کی وجہ سے پاکستانی معیشت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا. پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ و اقتصادی امور مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں اور ان کے بقول پاکستان کا نام فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ میں شامل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. ایک نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت آئندہ 3 ماہ کے دوران بین الاقوامی برادری کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ایک مؤثر لائحہ عمل وضع کرے گی.
صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی جو پولیس اور جو ایف آئی اے ہے اس کا ایک بہتر کوارڈینیشن کا سسٹم بنانا ہے نمبر ایک. نمبر دو, ہم کو توجہ دینی ہے کہ جب ہم ٹیررسٹ کو پکڑتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کیسز کرتے ہیں ٹیررزم کے لیکن ٹیرر فائنینسنگ کے نہیں کرتے, اس کے اوپر توجہ دینی ہے. نمبر تین, ہماری جو اسٹیٹ بینک کی سپرویژن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی اور مثبت ہے منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم کے حوالے سے, اس کے اندر اگر کوئی سکم رہ گیا تو اس کو سکم کو نکالنا ہے. نمبر چار, جو ہم نے آرڈیننس جو پیش کیا ہے صدر پاکستان نے جو آرڈیننس ایشو کیا ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے کر اس کو لیجسلیٹ کرنا ہے.
دوسری طرف حزب مخالف کی جماعتیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے فیصلے کو حکومت کی ناکامی قرار دے رہی ہیں. حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے ہفتے کو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ایک کوشش کے تحت پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو ان کے بقول یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ سفارتی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کرتی.
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے اور 18 جون کو ہم اس گرے لسٹ کی فہرست میں ہمارا نام شامل کر دیا جائے گا. اگر یہ درست ہے تو اس کا امپیکٹ ہماری معیشت پر, اس کا امپیکٹ ہماری کریڈٹ ریٹنگ پر, اس کا امپیکٹ ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ پر, اس کا امپیکٹ ہماری بینکنگ ٹرانزیکشنز پر جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے.
اقتصادی امور کے ماہر آبو سلہری کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کم ہونا اقتصادی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے.
اگر گوئنگ فارورڈ آپ کو فوری طور پہ لون لینا پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ کریڈٹ ریٹنگ وڈ میٹر, اور کریڈٹ ریٹنگ اگر آپ کی ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے موڈیز یا باقی جو مختلف بین الاقوامی ایجنسیز جو کہ ریٹنگ ایشو کرتی ہیں, اگر وہ ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک تو مہنگا قرضہ ملے گا, دوسرا قرضہ دینے والے جو ہیں وہ اپنی کافی سارے ایپس اینڈ بٹس اس میں لے کے آئیں گے, دوسرا اس میں جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی, اور تیسرا یہ ہے کہ جو انویسٹرز ہوں گے پہلے بھی کم آ رہے تھے پاکستان میں وہ ہچکچائیں گے پاکستان آتے ہوئے.
حالیہ برسوں میں پاکستان کو ان کالعدم تنظیموں اور عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے پر تنقید کا سامنا رہا ہے جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور امریکہ تعزیرات عائد کر چکے ہیں. واضح رہے کہ امریکہ اور اس کے بعض اتحادی ملکوں نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کا نام ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز دی تھی جنہوں نے دہشت گردوں کی مالی اعانت روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے ہیں. گزشتہ ہفتے پیرس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں پاکستان کا نام ان ملکوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا. تاہم پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کا باضابطہ اعلان آئندہ جون میں کیا جائے گا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
شام کے مشرقی غوطہ میں جاری جنگ اور معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ ہوا. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
ایسے میں کہ جب شام کے دارالحکومت دمشق کے علاقے غوطہ پر روس اور بشار الاسد حکومت کی طرف سے کیے جانے والے فضائی حملوں میں بچوں سمیت عام شہری نشانہ بن رہے ہیں, اس مہلک ترین بمباری کے خلاف ہفتے کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. دارالحکومت مظفر آباد میں ہونے والے اس مظاہرے کا اہتمام سول سوسائٹی کی طرف سے کیا گیا جس میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. مظاہرین نے بینر اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر شام میں نیتے بچوں بوڑھوں اور خواتین پر بمباری بند کرنے کے حق میں نعرے درج تھے. انہوں نے اقوام متحدہ, اسلامی ممالک کی تنظیم OIC اور یورپی یونین کی طرف سے بمباری رکوانے کے لیے مبینہ طور پر کردار ادا نہ کرنے کے خلاف نعرے لگائے.
UNO!
UNO! UNO! UNO! UNO! UNO! UNO! UNO! UNO!
مظاہرے میں شامل حزب مخالف کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پاکستانی کشمیر کے سربراہ لطیف اکبر نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
اور یہ مظاہرہ بنیادی طور پہ شام میں ہونے والی بمباری میں جو معصوم بچے عورتیں بوڑھے بیمار جو ہیں ان کو جو بمباری کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ مظاہرہ ہے. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس دنیا کے اندر جو قانون ہے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان معاملات میں مداخلت کرے.
واضح رہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں غوطہ کے علاقے پر روسی حمایت والے بشار الاسد حکومت کی طرف سے کی جانے والی ہلاکت خیز بمباری میں سینکڑوں بچے لقمہ اجل بن چکے ہیں. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کے 3 روزہ دورے پر آئے ویتنام کے صدر ترائی دائی گوئنگ کے مابین وفود سطح کے مذاکرات ہوئے. انہوں نے دفاع، سیکیورٹی اور جوہری توانائی کے شعبوں میں اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کے 3 روزہ دورے پر آئے ویتنام کے صدر تران دائی کوئنگ کے مابین وفود سطح کے مذاکرات ہوئے. انہوں نے دفاع، سیکورٹی اور جوہری توانائی کے شعبوں میں اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا. تجارت و سرمایہ کاری، سائنس و ٹیکنالوجی، زراعت، سیاحت اور تیل اور گیس کے شعبوں میں بھی باہمی تعاون میں اضافے پر غور کیا گیا. مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے مابین جوہری توانائی، زراعت اور تجارت کے میدان میں 3 معاہدوں پر دستخط ہوئے. دونوں ملکوں نے کھلے اور خوشحال انڈو پیسیفک خطے کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا خطہ ہوگا جہاں اقتدار اعلیٰ اور بین الاقوامی قوانین کا احترام ہوگا اور تنازعات کو مذاکرات سے حل کیا جائے گا. اس موقع پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دونوں ملک دفاعی، بحری اور توانائی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کام کریں گے. انہوں نے کہا کہ ویتنام نے ایکٹ ایسٹ پالیسی کے تحت اہم کردار ادا کیا ہے اور عالمی کساد بازاری کے باوجود دونوں ملکوں کی باہمی تجارت 6 ارب ڈالر سے بڑھ کر 10 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. ویتنام کے صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے علاقائی، بحری اور سائبر سیکورٹی پر تبادلہ خیال کیا. ویتنام توانائی اور رابطہ کاری سمیت دیگر متعدد شعبوں میں بھارت کے ساتھ اپنے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کا عزم رکھتا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں کے مابین مفید اور کارآمد بات چیت ہوئی. اس سے قبل وزیر خارجہ سشما سوراج نے ویتنام کے صدر سے ملاقات کی اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا. وہ ایک بڑے وفد کے ساتھ 3 روزہ دورے پر جمعہ کے روز نئی دہلی پہنچے تھے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
چین نے انتباہ کیا ہے کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ درآمدی اسٹیل کے محصولات میں 25% اور الومینیم کی درآمدات پر 10% محصولات کے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھائیں گے تو اس کا عالمی تجارت پر بہت بڑا اثر ہوگا. چین کی وزارت تجارت کی درستگی اور تحقیقاتی بیورو کے سربراہ وانگ ہیجون نے جمعے کی رات ایک بیان میں کہا کہ یہ محصولات عالمی تجارتی ادارے کی جانب سے پیش کیے گئے کثیر فریقی تجارتی طریقہ ہائے کار کو بری طرح متاثر کریں گے. چینی عہدیدار نے مزید کہا کہ اگر امریکہ کے حتمی اقدامات چینی مفادات کو نقصان پہنچائیں گے تو چین خود اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے دوسرے متاثرہ ملکوں کے ساتھ مل کر اقدامات کرے گا. اسی دوران کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے محصولاتی منصوبے قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کینیڈا کی صنعت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. امریکہ کے لیے ان دونوں دھاتوں کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ کینیڈا ہی ہے. ٹروڈو نے انتباہ کیا کہ ٹرمپ کے اس اقدام سے قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور اس سے امریکی صارفین اور کاروبار کو بھی نقصان پہنچے گا. یورپی یونین بھی صدر ٹرمپ کے اس منصوبے پر حیران ہے اور یورپین کمیشن کے صدر جان کلارڈ جنکر نے انتباہ کیا کہ یورپی یونین بھی امریکی مصنوعات پر ٹیکس عائد کر سکتی ہے. جمعے کو کرنسی مارکیٹ میں دیگر بین الاقوامی کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی گئی اور جاپانی ین کے مقابلے میں امریکی ڈالر گزشتہ 2 سالوں کی کم ترین سطح تک پہنچ گیا جبکہ یورو کی قدر میں تقریباً 0.5% اضافہ ہوا. جمعے کو صدر ٹرمپ اپنے اس فیصلے کا دفاع کرتے نظر آئے اور ان کے بقول تجارتی تنازعات امریکہ کے لیے سود مند ہو سکتے ہیں. جاپان کی حکومت کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کا ملک امریکی حکومت کو متعدد بار اپنے تحفظات سے آگاہ کر چکا ہے لیکن عہدیدار نے واشنگٹن کے اس بارے میں کسی ممکنہ اقدام پر جاری گفتگو پر کسی تبصرے سے اعتراض کیا. برطانیہ کی وزیراعظم ٹریزا مے نے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں پورے اعتماد ہیں کہ یورپی یونین سے الگ ہو جانے کے بارے میں کوئی سمجھوتا ہو جائے گا، تاہم انہوں نے انتباہ کیا کہ برطانیہ کے یورپی یونین چھوڑنے سے کسی کو بھی ہر وہ چیز نہیں مل جائے گی جس کے وہ خواہش مند ہیں۔ مے نے دونوں فریقوں پر تیزی سے کام کرنے پر زور دیا۔ کل ہونے والی ان کی اس کلیدی تقریر پر ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
ٹریزا مے کی تقریر یورپی یونین سے ان کے ملک کے الگ ہو جانے کے بارے میں ایک اہم خطاب تھا۔ ان کے الفاظ،
وی آل نیڈ ٹو فیس اپ ٹو سم ہارڈ فیکٹس، وی آر لیونگ دی سنگل مارکیٹ، لائف از گوئنگ ٹو بی ڈیفرنٹ ان سرٹن ویز، آور ایکسس ٹو ایچ ادرز مارکیٹس۔
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ دشوار حقائق کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے، ہم ایک واحد مارکیٹ سے الگ ہو رہے ہیں جس سے صورتحال مختلف ہو جائے گی، اور ایک حد تک ایک دوسرے کی منڈیوں تک ہماری رسائی موجودہ وقت کے مقابلے میں کم ہو جائے گی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ جس قدر زیادہ ممکن ہو سکے گہرے تعلقات کی خواہش مند ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ بہت سے شعبوں میں بدستور یورپ سے قریبی طور پر منسلک رہے گا، جن میں ادویات، کیمیکلز اور ہوا بازی کے ادارے شامل ہیں۔ کاروباری گروپوں نے اس وضاحت کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب بھی تفصیلات خاطر خواہ نہیں ہیں۔ سب سے متنازع مسائل میں سے ایک آئرش ریپبلک اور شمالی آئرلینڈ کے درمیان سرحد کا معاملہ بھی ہے۔ ایسے خدشات موجود ہیں کہ کوئی بھی حقیقی سرحد فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دے سکتی ہے۔ یورپی یونین نے شمال کو اپنی کسٹم یونین کے اندر رکھنے کی تجویز پیش کی ہے، تاہم لندن اسے سختی سے مسترد کرتا ہے۔ ایک بار پھر ٹریزا مے کے الفاظ،
ان آل دیز ایریاز بولڈ اینڈ کریٹو تھنکنگ can deliver new agreements that are on the very best interests of all our people both in the UK.
وہ کہہ رہی ہیں ان تمام معاملات میں حوصلہ مندانہ اور تخلیقی سوچ ایسے نئے سمجھوتے تشکیل دے سکتی ہے جو یو کے اور ای یو دونوں میں ہمارے عوام کے انتہائی بہترین مفاد میں ہوں۔ بہرحال سامعین، نظر یہ آتا ہے کہ یورپ کسی مفاہمت کے لیے زیادہ تیار نہیں ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے مذاکرات کے سربراہ مائیکل بارنیئر نے اس ہفتے انتباہ کیا تھا کہ برطانیہ کی ریڈ لائنز کسی خاص سمجھوتے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ان کے الفاظ،
The UK is closing the door on itself one by one and the only possible model that remains is that of the free trade agreement as we did recently with Canada.
یو کے ایک ایک کر کے خود اپنے آپ دروازے بند کر رہا ہے، اور اب جو واحد ممکنہ ماڈل باقی ہے وہ آزاد تجارت کا سمجھوتا ہے، جیسا کہ ہم نے حال ہی میں کینیڈا کے ساتھ کیا تھا اور جاپان اور کوریا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سامعین، برطانیہ کو یورپی یونین اور ایسے 60 کے لگ بھگ ملکوں کے ساتھ مذاکرات میں نئی شرائط کا سامنا ہے، جن کے یورپ کے ساتھ آزاد تجارت کے سمجھوتے ہیں۔ ایک اور تجزیہ کار پیٹر ہومز کہتے ہیں کہ جب ہم یورپی یونین سے الگ ہوں گے تو ہم خود بخود آزاد تجارت کے ان سمجھوتوں سے محروم ہو جائیں گے، تاہم لگتا یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ وہ زیادہ بہتر اور نئے سمجھوتوں کی اہل ہوگی۔ میرے خیال میں یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اٹلی کے عام انتخابات کی ووٹنگ سے ایک روز قبل اعتدال پسند بائیں بازو کی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر اور سابق وزیر اعظم میٹیو رینزی نے ووٹروں کو انتباہ کیا ہے کہ اٹلی انتہا پسندوں اور خطرناک قیادت کے ہاتھوں میں جانے کے قریب ہے، اور اس سے اٹلی کو یونان کے طرز کے اقتصادی بحران کے خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتوار کے عام انتخابات ترقی کی پیشکش کرنے والوں اور ان کے درمیان ایک انتخاب ہے جن سے اقتصادی بحران پیدا کرنے کا خطرہ لاحق ہے۔ دائیں بازو کے اتحاد کے ان کے مخالفین کی قیادت تین بار وزیر اعظم رہنے والے سلویو برلسکونی کر رہے ہیں۔ اتحاد نے وزیر اعظم میٹیو رینزی کے تبصروں کو حکمران جماعت کی جانب سے ووٹ بڑھانے کی ایک مایوس کن کوشش قرار دیا ہے۔ تجزیہ کار پیش گوئی کر رہے ہیں کہ برلسکونی کا اتحاد امکان ہے کہ پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں جیتے گا، لیکن وہ مجموعی طور پر اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، جس سے ایک سیاسی بحران اور کسی اتحادی حکومت کی تشکیل کے لیے گفت و شنید میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں پھنسے ہوئے ہزاروں شہریوں کے لیے اقوام متحدہ کی ٹیم امدادی سامان کے لے کر روانہ ہو گئی ہے۔ مہینوں بعد پہلی بار شام کی حکومت نے اس اقدام کی اجازت دی ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
شام کی حکومت نے اتوار کو اقوام متحدہ کے امدادی قافلے کو مشرقی غوطہ کے شہر دوما میں داخل ہونے کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ اقوام متحدہ اور دوسرے بین الاقوامی امدادی ادارے اپنے ساتھ خوراک، ادویات اور دیگر ضروری سامان لے کر جا رہے ہیں، جو 180,000 افراد کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یونیسیف کی ٹیم بھی اس قافلے کا حصہ ہے اور وہ 70,000 بچوں کے لیے ضرورت کا سامان لے کر جا رہی ہے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے یونیسیف کے ریجنل ڈائریکٹر گیرٹ کاپیلیری کہتے ہیں،
We have seen the levels of severe acute malnutrition in Ghouta in the last few months.
ہم نے دیکھا ہے کہ گوتا میں لاتعداد بچے کم خوراکی کا شکار ہیں۔ گزشتہ کئی مہینوں سے انہیں ادویات بھی میسر نہیں ہیں۔ ہم جو سامان لے کر جا رہے ہیں اس میں زچہ اور بچہ کی صحت سے متعلق ادویات اور دیگر اشیاء بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ مشرقی گوتا میں پھنسے ہوئے تقریباً 1,000 افراد ایسے ہیں جنہیں فوری طبی امداد چاہیے۔ بعض ایسے بھی ہیں جنہیں زندگی بچانے والی ادویات کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے اب تک ان افراد کے انخلاء کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ کاپیلیری کا کہنا ہے کہ ان میں بہت سے ایسے بچے بھی شامل ہیں جن کا فوری آپریشن درکار ہے۔ مشرقی گوتا میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو شدید طور پر زخمی ہیں اور ان کا یہاں پر علاج نہیں ہو سکتا، چنانچہ انہیں جلد از جلد علاقے سے نکالنے کی تدبیر کرنا ہوگی۔ انہیں ایسی جگہ لے جانا ہوگا جہاں پر ان کا مناسب طبی علاج معالجہ کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے اب تک ان کے انخلاء کا بندوبست نہیں کیا گیا ہے۔ کاپیلیری کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشرقی گوتا میں تقریباً 200,000 بچے پھنسے ہوئے ہیں۔ اتوار کو روانہ ہونے والے امدادی قافلوں میں ان تمام بچوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس طرح کی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے شمال مشرقی حصے کو ایک طاقتور آندھی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس دوران طوفانی ہواؤں، برف باری اور موسلادھار بارشوں سے مین سے لے کر نارتھ کیرولائنا تک کے رہائشی متاثر ہوئے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ورجینیا میں درخت گرنے کے واقعات میں 5 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ورجینیا کا 1 6 سالہ اور نیو یارک کا 11 سالہ لڑکا شامل ہے۔ دیگر ہلاکتیں ورجینیا، میری لینڈ اور روڈ آئی لینڈ میں واقع ہوئیں۔ ہفتے کے روز شمالی کوریا نے انتباہ کیا کہ اگر امریکہ اگلے ماہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کرے گا تو وہ اس پر رد عمل ظاہر کرے گا، جس سے دونوں کوریاؤں کے درمیان حالیہ بہتری متاثر ہوگی۔ اس بہتری کو اس وقت پرکھا جائے گا جب مارچ کے آخر یا اپریل کے اوائل میں یہ مشقیں شروع ہوں گی، جنہیں جنوبی کوریا میں سرمائی اولمپکس کے دورانیہ کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی یونہاپ کے مطابق جنوبی کوریا کے صدارتی سیکیورٹی سے متعلق ایک مشیر نے اس ہفتے کہا کہ یہ مشترکہ مشقیں اپریل کے اوائل میں شروع ہوں گی۔ شمالی کوریا، جس کا سرکاری نام ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلکن آف کوریا ہے، بار بار ان مشقوں کو ایک خطرہ قرار دے چکا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے نے ایک تبصرے میں کہا کہ اگر امریکہ ڈی پی آر کے پر پابندیاں برقرار رکھتے ہوئے آخر کار مشترکہ فوجی مشقیں کرتا ہے تو ڈی پی آر کے رد عمل کے اپنے طریقے سے امریکہ کا مقابلہ کرے گا اور امریکہ کو پیش آنے والے نتائج کی تمام ذمہ داریاں قبول کرنے پر زور دیا جائے گا۔ امریکہ نے 23 فروری کو اعلان کیا تھا کہ وہ شمالی کوریا پر اپنے جوہری پروگرام اور دور مار میزائل کی تیاری سے متعلق پروگراموں سے دستبرداری کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش میں اس پر اپنی جانب سے پابندیوں کے سب سے بڑے مجموعے کا نفاذ کرے گا۔ ہفتے کے صبح عہدیداروں نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کا وہ طالب علم جس پر ریاست مشیگن کی سینٹرل مشیگن یونیورسٹی کے اپنے کیمپس میں اپنے والدین پر مولک فائرنگ کا شبہ کیا گیا ہے، ایک روز کی تلاش کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ صحت سے متعلق ایک ایسے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جو بقول اس کے دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ انشورنس سکیم ہوگی۔ تفصیلات کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
اتر پردیش سے ایک مزدور شاون کمار اپنی 38 سالہ بیوی کو نئی دلی کے ایک سرکاری ہسپتال میں لے کر آتا ہے۔ اسے دل کا عارضہ بتایا گیا ہے، تاہم اسے یہ پریشانی ہے کہ اس نے $500 کے مساوی جو رقم ادھار لی ہے وہ علاج کے لیے کافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ گرچہ علاج تو مفت ہے لیکن اسے دوائیوں، مختلف ٹیسٹس اور شہر میں قیام کے اخراجات خود برداشت کرنے ہوں گے۔ اسی دوران ایسی خبریں آئی ہیں کہ حکومت نے صحت کے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس سے ہیلتھ انشورنس اسکیم کے تحت غریب اور کم آمدنی والے خاندانوں کو اخراجات کے ضمن میں تقریباً $8,000 تک کا تحفظ حاصل ہو سکے گا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کی صورت میں شاون کمار جیسے 6,30,00,000 لوگوں کی زندگیوں پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ اس منصوبے کے تحت، جسے مودی کیئر کا نام دیا گیا ہے، 50,00,000,000 کے قریب لوگوں کو صحت کی انشورنس کی سہولت حاصل ہو سکے گی۔ تاہم ایک ایسے ملک میں جہاں بہت سے سرکاری اسکیموں پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوتا، اس بارے میں تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ منصوبہ کس طرح کام کرے گا اور اس کے اخراجات کہاں سے پورے کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کے لیے اس سال $30,00,000 مختص کیے گئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس وسیع منصوبے سے انشورنس کے پریمیم پر زیادہ خرچ نہیں ہوگا اور وہ محض $18 سالانہ ہوگی۔ اس مقصد کے لیے فنڈز وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں فراہم کریں گی۔ اس وقت ملک میں صورتحال یہ ہے کہ پرائیویٹ اور سرکاری ہسپتالوں کے معیار میں بہت بڑا فرق ہے، اور نجی ہسپتالوں کے اخراجات صرف امیر لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں، جبکہ سرکاری ہسپتالوں کو، جو بڑے ہی شہروں تک محدود ہیں، گنجائش سے زیادہ مریضوں کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کم آمدنی رکھنے والے لوگوں کو علاج معالجے اور ہنگامی صورتحال میں سنگین اور ہولناک تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ انشورنس اسکیم کو صحت کی بنیادی خدمات کو بہتر بنا کر اس سے ہم آہنگ کر دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ غریب لوگ اس لیے ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ انہیں ابتدائی مرحلے میں ہی باقاعدگی سے صحت کی دیکھ بھال اور دواؤں کی سہولتیں دستیاب نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر شاون کمار کو ہو سکتا ہے نئی دلی میں ہسپتال کا رخ نہیں کرنا پڑتا، بشرطے کہ اس کی بیوی کے عارضے کی تشخیص ابتدائی مرحلے ہی میں ہو جاتی اور طبی سہولت اسی مرحلے پر مہیا ہو جاتی۔ نئی دلی میں پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن سے منسلک ایک طبی ماہر نے اس جانب توجہ دلائی کہ سرکاری ہسپتالوں میں انتظام ناقص ہوتا ہے اور وہاں آلات اور دواؤں اور حتیٰ کہ باصلاحیت اسٹاف کی بھی کمی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ سرکاری منصوبہ ان کے خیال میں ایسا ہی ہے کہ آپ گویا مینار کی بلندی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں، جبکہ بنیادیں اب بھی کمزور ہیں۔ تاہم ایک ایسے ملک میں جو صحت کی دیکھ بھال کے لحاظ سے دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں صحت کے شعبے میں سب سے کم پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور جو مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1% بنتا ہے، اس منصوبے نے غریب لوگوں کے لیے امید کی کرن ضرور پیدا کی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آدھے گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھے انجم ہیرڈ گل اور انجینئر تھے کرٹس بائنم۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ اور شب بخیر۔